برقی اور مقناطیسی طاقتوں کے اوپر یہ آخری لیکچر ہوگا. ہم نے خاصا لمبا سفر طے کیا ہے اور ان دو طاقتوں کے بارے میں کچھ باتیں معلوم کی ہیں. آج کے لیکچر کا مقصد میرا یہ ہوگا کہ جیمز کلارک میکسویل کا عظیم کارنامہ جو اس نے سن 1865 میں انجام دیا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کروں. یہ کارنامہ اتنا کیوں مانا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ میکسویل نے ان دو علیحدہ بالکل مختلف قوتوں کو یکجا کیا، ان کو متحد، اور اس سے جو نتائج برآمد ہوئے وہ اس قدر اہم ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے دنیا بدل گئی. اب ذرا اس کے اوپر سوچئے کہ برقی اور مقناطیسی طاقتیں ایک دوسرے سے اتنی مختلف کیوں ہیں. چلیے، جو کچھ ہم نے پہلے سیکھا ہے گزشتہ 5-6 لیکچرز کے دوران اس کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں. اب برقی طاقت یا الیکٹرک فورس، اس کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ کسی چارج کو الیکٹرک فیلڈ کے اندر رکھتے ہیں تو اس کے اوپر ایک قوت عمل کرتی ہے، اور وہ قوت الیکٹرک فیلڈ کی جانب ہوتی ہے. جس سمت میں الیکٹرک فیلڈ ہے، الیکٹرک فورس بھی اسی طرف ہے، اور اس کی طاقت F از اکول ٹو دا چارج انٹو دی الیکٹرک فیلڈ. الیکٹرک فیلڈ چونکہ ایک ویکٹر ہے، فورس بھی ایک ویکٹر ہے، اور F کی ویلیو بنتی ہے کیو انٹو ای. الیکٹرک فیلڈ جتنا زیادہ طاقتور ہوگا، اس کی اسٹرینتھ جتنی زیادہ ہوگی، تو فورس بھی اسی حساب سے زیادہ ہوگی. تو یہ ہے الیکٹرک فورس کی پہچان. ہاں، اور ایک بہت ضروری بات، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آیا کہ وہ چارج کھڑا ہے، ایٹ ریسٹ ہے، یا کہ وہ حرکت کر رہا ہے اس طرف یا اس طرف. دا فورس ول آلویز بی ان دا ڈائریکشن آف دی الیکٹرک فیلڈ. میگنیٹک فورس اس سے بالکل مختلف ہے. اس کا فارمولا ہے F از اکول ٹو کیو انٹو وی کراس بی. وی ویلوسٹی ویکٹر ہے، بی میگنیٹک فیلڈ ہے، اور یہ دیکھیں کہ وی کراس بی کا مطلب ہے کہ جو فورس اس پر عمل کرتی ہے وہ وی اور بی دونوں کے پرپینڈیکولر ہے. تو اگر میگنیٹک فیلڈ اس طرف ہو اور ویلوسٹی اس طرف ہو تو فورس اس طرف ہوگی. لہذا الیکٹرک فیلڈ اور میگنیٹک فیلڈ میں بہت بڑا فرق ہے. تو پھر ہم کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میکسویل نے ان کو متحد کیا، ان کو ایک ہی ثابت کیا؟ اب چلیے ہم آگے دیکھتے ہیں. الیکٹرک فیلڈ کہاں سے آتی ہے؟ واٹ پروڈیوسز دی الیکٹرک فیلڈ؟ اس کا منبع چارج ہوتا ہے، اور چارج سے الیکٹرک فیلڈ لائنز آف فورس باہر نکلتی ہیں. تو اگر آپ ایک چارج یہاں پر رکھتے ہیں تو وہ چارج الیکٹرک فیلڈ کا منبع ہے، اس کا سورس ہے، اور فیلڈ لائنز یوں باہر کی طرف نکلتی ہیں. جو فارمولا اس کے پیچھے ہے اور جو کولومز لا کہلاتا ہے اس سے آپ واقف ہیں. اس فارمولا کا کہنا ہے کہ دی الیکٹرک فلکس، یاد رہے کہ الیکٹرک فلکس کا مطلب ہے آپ اس پورے سرفیس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جب آپ جمع کرتے ہیں تو اس کے سم کو ہم الیکٹرک فلکس کہتے ہیں، اور الیکٹرک فلکس وچ از دی انٹیگرل آف ای ڈاٹ ڈی اے دیٹ از اکول ٹو دا ٹوٹل چارج ڈیوائڈیڈ بائی ایپسیلون ناٹ. اور ایپسیلون ناٹ کوئی کانسٹنٹ ہے، یونیورسل کانسٹنٹ ہے، اس کی ویلیو میں یہاں نہیں لکھوں گا، لیکن یہ ہر جگہ، ہر صورت، ہر حالت میں ایک ہی ہوتا ہے. چنانچہ الیکٹرک چارج کی وجہ سے ایک الیکٹرک فیلڈ پیدا ہوتی ہے، اینڈ دی الیکٹرک چارج از دا سورس آف آل الیکٹرک فیلڈس. میگنیٹک فیلڈ اس کے بالکل برعکس ہے. تو اگر آپ گاؤسز لا فار میگنیٹک فیلڈ لکھیں، اس میں یہ ہے کہ دا میگنیٹک فلکس، تو جس طرح میں نے الیکٹرک فلکس کو ڈیفائن کیا تھا اسی طرح سے آپ میگنیٹک فلکس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. بس فرق صرف یہ ہے کہ جہاں الیکٹرک فیلڈ ہے وہاں آپ میگنیٹک فیلڈ لگاتے ہیں. مگر جو سب سے اہم بات یہاں سامنے آتی ہے، انٹیگرل آف بی ڈاٹ ڈی اے میگنیٹک فلکس از ایکول ٹو زیرو. اور وہ زیرو اس لیے کہ میگنیٹک چارجز کوئی ہوتے ہی نہیں ہیں. لہذا گاؤسز لا فار الیکٹرک فیلڈز، گاؤسز لا فار میگنیٹک فیلڈز، یہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. اب چلیے ہم تیسرے لا کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے فیراڈیز لا، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب کوئی میگنیٹک فلکس تبدیل ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ تو اس کے نتیجے میں ایک الیکٹروموٹیو فورس وجود میں آتی ہے، اور وہ الیکٹروموٹیو فورس پھر کسی تار میں یا کسی سرکٹ میں کرنٹ کو گردش دیتی ہے. ایک فورس پروڈیوس ہوتی ہے جو پھر الیکٹرانز یا جو بھی چارج کیریئرز ہیں ان کو دھکا دیتی اور پھر ایک سرکٹ میں کرنٹ فلو کرتا ہے. اس کی مقدار کتنی ہے؟ ویل، دی الیکٹروموٹیو فورس از اکول ٹو مائنس دا ریٹ آف چینج آف فلکس. ہم نے الیکٹرو میگنیٹزم کا ایک چوتھا قانون بھی دیکھا ہے جو ایمپیئرز لا کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی سا بھی لوپ ہو، تو مثال کے طور پہ یہ ایک سرفیس ہے، اس سرفیس کے اوپر ایک لوپ بنا ہوا ہے، اس لوپ کے اوپر اگر آپ بی ڈاٹ ڈی ایس، تو ڈی ایس ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لائن ایلیمنٹ ہے، بی ڈاٹ ڈی ایس سے مطلب ویلیو آف بی انٹو ڈی ایس انٹو کوسائن آف دی اینگل بٹوین بی اینڈ ڈی ایس، اگر آپ اس کو جمع کرتے چلے جائیں اس پورے لوپ پر، تو یہ میو ناٹ انٹو آئی کے برابر ہے، اینڈ دیٹ از ایمپیئرز لا. یہاں سے یہ بات واضح ہے کہ میگنیٹک فیلڈ کا سورس الیکٹرک کرنٹ ہے. تو بالکل جس طرح الیکٹرک فیلڈ کو ایک چارج پروڈیوس کرتا ہے، اسی طرح ایک میگنیٹک فیلڈ کو کرنٹ پروڈیوس کرتا ہے. لیکن کرنٹ کیا ہوتا ہے؟ چارجز حرکت کرتے ہیں، اسی کو ہم کرنٹ کہتے ہیں. 250 سال پہلے جیمز کلارک میکسویل ان چار قوانین کے اوپر غور کرنا شروع کیا. میکسویل اسکاٹلینڈ کا باشندہ تھا اور اس کو فزکس کے ہر شعبے سے بہت دلچسپی تھی، لیکن خاص طور پہ الیکٹرسٹی اور میگنیٹزم سے. اس نے یہ دیکھا کہ ایمپیئرز لا میں کوئی پرابلم ہے، اور اس نے ایک خیالی ایگزامپل یوں بنایا کہ فرض کیجئے کہ دو کیپیسیٹر کے پلیٹس ہیں، اور یہ پلیٹس کسی آلٹرنیٹنگ کرنٹ سورس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب اگر یہ ایک اے سی سورس ہے، تو جب ان پلیٹس کے درمیان الیکٹرک فیلڈ تبدیل ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک کرنٹ تو ضرور فلو کرے گا. اب اس نے یہ سوچا کہ چلیے میں مختلف سرفیسز بناتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ایمپیئرز لا کا اطلاق کس طرح سے ہوتا ہے. یہ ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے، اس میں چار مختلف سرفیسز بنے ہوئے ہیں جن کو میں نے 1, 2, 3, اور 4 لکھا ہے. اس میں ایمپیرین لوپ ایک ہی ہے. اس لوپ پر ہم انٹیگرل بی ڈاٹ ڈی ایس کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور بقول ایمپیئرز لا کے انٹیگرل بی ڈاٹ ڈی ایس از اکول ٹو میو ناٹ انٹو آئی. تو اب اگر آپ سرفیس 1, 2, اور 4 چوز کرتے ہیں، تو چونکہ ایک ہی کرنٹ اس تار میں سے گزر سکتا ہے، اس واسطے انٹیگرل آف بی ڈاٹ ڈی ایس از اکول ٹو میو ناٹ انٹو آئی. یہاں پر انکلوز کرنٹ آئے ہے. لیکن اب فرض کیجئے کہ میں 1, 2, اور 4 کی بجائے نمبر 3 چوز کرتا ہوں، تو پھر انکلوز کرنٹ 0 ہے، اور اس واسطے انٹیگرل بی ڈاٹ ڈی ایس از اکول ٹو 0. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انٹیگرل بی ڈاٹ ڈی ایس ایک صورت میں آئے ہو، دوسری صورت میں 0 ہو؟ یہاں تو ایک تضاد ہے، اور وہ تضاد تو صرف اسی صورت میں حل ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اور کرنٹ بھی ہو، کوئی اور ایفیکٹیو کرنٹ ہو جو میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس کرتا ہو. اس کو میکسویل نے ڈسپلیسمنٹ کرنٹ کہا. تو میکسویل نے ایمپیئرز لا کو یوں جنرلائز کیا، اور اس نے کہا کہ دیر از سچ اے تھنگ ایز اے ڈسپلیسمنٹ کرنٹ which is added on to the other current, اور جو اس کی جنرلائزیشن بنتی ہے وہ ہے انٹیگرل بی ڈاٹ ڈی ایس از اکول ٹو میو ناٹ انٹو دا ٹوٹل کرنٹ، اور ٹوٹل کرنٹ سے مراد آئی پلس دا ڈسپلیسمنٹ کرنٹ آئی ڈی، جہاں آئی ڈی کی قیمت ہے مائنس ڈی فائی بائی ڈی ٹی ملٹی پلائڈ بائی ایپسیلون ناٹ. اب چونکہ آئی ڈی کیو بائی ڈی ٹی ہے ریٹ آف چینج آف فلو آف چارج، سو آئی از اکول ٹو ڈی کیو بائی ڈی ٹی، اور چونکہ کیو ایپسیلون ناٹ ای کے برابر ہے, اس واسطے آئی از اکول ٹو ایپسیلون ناٹ ڈی بائی ڈی ٹی آف ای انٹو اے, اور یہ کیونکہ ریٹ آف چینج آف فلکس کے برابر ہوتا ہے اس کو ہم نے آئی ڈی کا نام دیا. لہذا میکسویل کی جنرلائزیشن پھر یہ بنتی ہے کہ انٹیگرل بی ڈاٹ ڈی ایس از اکول ٹو میو ناٹ انٹو آئی پلس آئی ڈی. دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ اضافی ٹرم نہ ہوتی, میکسویل نے آئی میں اضافہ نہ کیا ہوتا, تو پھر کرنٹ کنسرو نہیں ہوتا, جس کا مطلب یہ کہ چارجز ختم ہو جاتے, ایک تار میں سے گزرتے گزرتے وہ کہیں غائب ہو جاتے. اور کنزرویشن آف چارج تو ایک بہت بنیادی اصول ہے, لہذا کنزرویشن آف چارج کو قائم رکھنے کے واسطے میکسویل اس اضافی ٹرم کو انوینٹ کرنے پر مجبور ہوا. اور یہ میتھمیٹیکل فزکس کا بہت بڑا کمال ہے. اب جو ایکویشنز ہمارے سامنے آتی ہیں وہ الیکٹرو میگنیٹزم کی مکمل ایکویشنز ہیں, جو 250 سال میں بدلنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے, اور جس کو ہم نے ہزاروں اور بلکہ آپ یہ کہیے کہ لاکھوں مختلف سیچویشنز میں ٹیسٹ کیا ہے, اور بار بار یہ دیکھا ہے کہ ان میں ذرا بھی کوئی عیب کوئی خرابی نہیں ہے. یہ ایکویشنز اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اگرچہ آپ نے یہ ساری دیکھی ہیں, لیکن اب ان میں ایک فرق ہے اور وہ ہے ڈسپلیسمنٹ کرنٹ کی وجہ سے. تو باقی ایکویشنز ساری وہی ہیں جو آپ نے پہلے دیکھی ہیں, گاؤسز لا فار الیکٹریسٹی فار میگنیٹزم, ایمپیئرز لا, اور جو آخری ایکویشن آپ دیکھ رہے ہیں دیٹ از انٹیگرل بی ڈاٹ ڈی ایل از اکول ٹو میو ناٹ انٹو آئی پلس ایپسیلون ناٹ ڈی فائی بائی ڈی ٹی. تو میکسویل نے اصل میں یہ بات معلوم کی کہ ایک الیکٹرک فیلڈ جب تبدیل ہوتا ہے تو اس کا اثر بالکل وہی ہوتا ہے جو ایک کرنٹ کا ہے. کرنٹ کے فلو سے میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے, اور اسی طرح سے چینجنگ الیکٹرک فیلڈ کے سبب ایک میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے. اسی واسطے ایک الیکٹرونز کا کرنٹ ہو یا ایک ڈسپلیسمنٹ کرنٹ ہو, ڈسپلیسمنٹ کرنٹ یاد رہے دیٹ از پروپورشنل ٹو ریٹ آف چینج آف الیکٹرک فلکس, دونوں کا اثر ایک ہی ہے. تو جب بھی کوئی الیکٹرک فیلڈ اپنی ویلیو چینج کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں ایک میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتا ہے. اس سے ایک انتہائی اہم نئی بات سامنے آتی ہے کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ایسی ویوز جو خلا میں سے گزر سکتی ہیں ان ایکویشنز کے نتیجے میں ایگزسٹ کر سکتی ہیں. اب میں اس کی وضاحت کروں گا, اور ہمارا باقی ماندہ لیکچر الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے اوپر ہی ہوگا, مگر میں بات یہاں پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ بنیادی وجہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ہونے کی وہ یہ ہے کہ چینجنگ الیکٹرک فلکس پروڈیوسز اے میگنیٹک فیلڈ. میگنیٹک فیلڈ جس کو ابھی تک ایمپیئرز لا کے حوالے سے ہم نے کرنٹ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا, ناؤ دا کرنٹ is maybe not there. ہو سکتا ہے کہ ہم فری اسپیس میں ہوں جہاں کوئی الیکٹرونز نہ ہوں, کچھ بھی نہ ہو, لیکن اگر وہاں پر فری اسپیس میں ایک چینجنگ الیکٹرک فیلڈ موجود ہو تو اس چینجنگ الیکٹرک فیلڈ کے نتیجے میں ایک میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہو سکتا ہے. بنیادی بات جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے پیچھے ہے وہ بالکل یہی چیز ہے. اس سے پہلے کہ ہم برقی مقناطیسی لہریں یا الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے اوپر بات کریں, یہ یاد رہے کہ ہر لہر, خواہ وہ آواز کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو, اس کے اوپر ایک بات صادق آتی ہے کہ ایک ویو لینتھ اور فریکوینسی دو کوانٹیٹیز ہوتی ہیں, ان دونوں کا پروڈکٹ سپیڈ آف پروپگیشن کے برابر ہوتا ہے. ویو لینتھ وہ فاصلہ ہے جو دو میکسیمم یا دو منیمم پوائنٹس کے درمیان ہوتا ہے, اور اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کسی ایک ٹائم کے اوپر اس ویو کو دیکھیں تو دو قریبی پوائنٹس جن کے اوپر ڈسپلیسمنٹ کی ایک ہی قیمت ہوتی ہے اس فاصلے کو ہم ویو لینتھ کہتے ہیں. پھر فریکوینسی کا مطلب یہ کہ اگر آپ کسی ایک پوائنٹ پہ کھڑے ہوں اور آپ کو ڈسپلیسمنٹ این دفعہ تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے تو فریکوینسی کی ویلیو ہے این. سو این سائیکلز ان ون سیکنڈ. اس کے علاوہ ایک تیسری صفت ہے جس کو ایمپلیٹیوڈ کہتے ہیں، اور ایمپلیٹیوڈ یہ دکھاتا ہے کہ ڈسپلیسمنٹ کی مقدار کتنی ہے. تو اگر ڈسپلیسمنٹ زیادہ ہو تو ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہوگا، اور ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہونے کا مطلب یہ کہ اس ویو کے اندر انرجی بھی زیادہ ہوگی. الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے حوالے سے کوئی روک نہیں ہے اور کوئی قید نہیں ہے کہ فریکوینسی کتنی ہو یا ایمپلیٹیوڈ کتنا ہو. لہذا جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا اسپیکٹرم ہے وہ زیرو فریکوینسی سے لے کر آگے تک چلتا ہے، اور کتنی آگے تک اس کی کوئی انتہا نہیں. زیرو فریکوینسی تو جنریٹ کرنا یا ڈیٹیکٹ کرنا ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی ہم انفینیٹ فریکوینسی پر جا سکتے ہیں. ایک الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم البتہ ضرور ہے، اور اس اسپیکٹرم کو اب ہم دیکھنا چاہیں گے. ایک اندازہ لگانے کی خاطر میں سرخ روشنی کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کی ویو لینتھ تقریباً 700 نینومیٹر ہے. اب کیونکہ روشنی 3×10^10 سینٹیمیٹر پر سیکنڈ کی رفتار پہ حرکت کرتی ہے، یا 3×10^8 میٹر کی رفتار پہ، تو یہاں سے پھر ہم فریکوینسی کا حساب یوں لگاتے ہیں. فریکوینسی از دا اسپیڈ آف لائٹ ڈیوائڈیڈ بائی دی ویو لینتھ، اور یہ بنتا ہے 3×10^8 میٹر پر سیکنڈ ڈیوائڈیڈ بائی 7×10^-7 میٹر. تو میٹرز اور میٹرز کٹ جاتے ہیں، اور اس سے 4.29×10^14 ہرٹز بنتا ہے. ہرٹز آپ کو یاد ہے، 1 ہرٹز از 1 سائیکل پر سیکنڈ، اور 10^14 ہرٹز کا مطلب ہے کہ سرخ روشنی 10^14 سائیکلز پر سیکنڈ فریکوینسی رکھتی ہے. مگر یہ تو صرف ایک مثال تھی. الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم اصل میں بہت پھیلا ہوا ہے، بہت وسیع ہے. اس کی کوئی حد نہیں اوپر کی طرف، مطلب یہ کہ اس کی فریکوینسی اپر لمٹ کوئی نہیں رکھتی، لوور لمٹ اس کی زیرو ہے. البتہ ہم زیرو پہ کبھی پہنچ نہیں سکتے، نہ تو یہ کبھی جنریٹ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کبھی ڈیٹیکٹ ہو سکتا. الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم پر ہم ایک نظر ڈالنا چاہتے ہیں. ایک طرف ریڈیو ویوز ہیں، اور ریڈیو ویوز کی فریکوینسی کم سے کم کوئی 10^3 یا 10^4 سائیکلز پر سیکنڈ ہوتی ہے. جس طرح کے ریڈیو عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں، ان میں ایمپلیٹیوڈ ماڈیولیشن یا اے ایم ریڈیو، اس کی فریکوینسی 10^6 سے لے کر 10^7 تک ہوتی ہے. 10^6 آپ کو یاد ہوگا ایک میگا سائیکل ہوتا ہے، اور ریڈیو پاکستان کی فریکوینسیز 1 میگا سائیکل سے ذرا کم ہی ہوتی ہیں، کوئی 800 کلو سائیکلز یا اس کے لگ بھگ ہوتی ہیں. ایمپلیٹیوڈ ماڈیولیشن، جس کی میں بعد میں تفصیل سے بات کروں گا، اس میں کلو ہرٹس اور ہنڈریڈ آف کلو ہرٹس میں فریکوینسیز رکھی جاتی ہیں. لیکن جو لانگ ویو ریڈیو ہے، اس کی فریکوینسی اسے بہت کم ہوتی ہے، اور اب وہ زیادہ استعمال بھی نہیں ہوتا، پرانے زمانوں کی ایک چیز ہے. ایف ایم ریڈیو وہ 100 MHz یا 100 MHz پر سیکنڈ پہ چلتا ہے. اس کے فائدے اور نقصانات ہیں، جس کی بات میں بعد میں کروں گا. مگر یہ تو ریڈیو فریکوینسیز ہے. اس سے اوپر پھر ٹیلی ویژن کی فریکوینسی آتی ہے. ٹیلی ویژن کی فریکوینسی 10^8 سے لے کر 10^9 ہرٹز تک ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر مائکرو ویو کا اسپیکٹرم شروع ہو جاتا ہے، اور مائکرو ویو سے آپ کسی حد تک واقف ہیں. کم از کم یہ کہ ہمارے گھروں میں مائکرو ویو اونز ہوتے ہیں، ان اونز میں ہم کھانا رکھتے ہیں، اور مائکرو ویوز کے ذریعے سے وہ گرم ہو جاتا ہے. کوئی آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کوئی چولہا جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب مائکرو ویوز کی فریکوینسی جو ہے وہ تقریباً 10^12 ہرٹز ہوتی ہے، اور اس سے جو متعلقہ ویو لینتھ بنتی ہے دیٹ از اباؤٹ 1-5 سینٹی میٹر. تو یہ سینٹی میٹر ویوز کہلاتی ہیں. سینٹی میٹر ویوز آسمان میں بھی ہیں، اور یہ ان باقیات میں سے ہیں جو بگ بینگ کے بعد آج بھی موجود ہیں. جب ہم کاسمالوجی اور ایسٹرو فزکس کی بات کریں گے، تب میں یہ 3 degrees کے بلیک باڈی ریڈیشن کی بات کروں گا، اور یہ مائکرو ویو ریڈیشن ہے. اب مائکرو ویو سے آپ اوپر جائیں تو اس کے بعد پھر لائٹ آتی ہے، وہ روشنی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا اور سرخ روشنی کی میں نے فریکوینسی بھی نکالی تھی, اٹس اباؤٹ 10^14 ہرٹز. پھر روشنی سے اوپر الٹرا وائلٹ لائٹ آتی ہے, پھر الٹرا وائلٹ لائٹ سے اوپر ایکس ریز آتے ہیں. ایکس ریز وہ جن کی مدد سے ہم جسم کے تھرو دیکھ سکتے ہیں اور جس سے اس ہمارے جسموں کا پورا ڈھانچہ فوٹوگرافک فلم پر آ جاتا ہے. مگر یہ ایکس ریز انتہا نہیں, اس کے بعد پھر گاما ریز آتی ہیں اور پھر گاما ریز کے بعد اور بھی زیادہ فریکوینسی ہے, اور جیسا کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا اس کی کوئی حد نہیں. ریڈیو ویوز ہوں یا گاما ریز, یہ سب ایک ہی رفتار پر حرکت کرتی ہیں, گویا کہ دی فریکوینسی ڈز ناٹ افیکٹ دا اسپیڈ. اب ہمیں اس کا کیسے پتا؟ اب یہ دیکھیں کہ سورج سے جو روشنی نکلتی وہ کسی ایک فریکوینسی کی نہیں ہوتی, لیکن یہ سب ایک ہی وقت پر پہنچتی ہیں. جب سورج غروب ہوتا ہے یا جب بادل سامنے آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ساری روشنی ساری گرمی ایک ہی وقت پر ختم ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. غرض یہ کہ ویکیوم میں اسپیڈ آف لائٹ از دا سیم فار آل فریکوینسیز, لیکن یہ بات مٹیریلز کے لیے درست نہیں ہے. مٹیریلز میں سے جب روشنی گزرتی ہے تو کچھ فریکوینسیز زیادہ تیز حرکت کرتی ہیں اور کچھ کم. غرض یہ کہ اگر مختلف فریکوینسیز کی لائٹ ایک طرف سے داخل ہوں کسی میڈیم میں سے تو کچھ کم وقت میں سے گزر جائیں گی اور کچھ زیادہ دیر لگائیں گی. مگر اس سے پہلے کہ ہم ان باتوں کے اوپر غور کریں, میں اب یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مختلف ویوز کس طرح سے جنریٹ ہوتی ہیں. اب یاد رہے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو یہ بتایا کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ ایک چینجنگ الیکٹرک فیلڈ ایک میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس کرتی ہے. اب ہم اس مسئلے کو زیادہ تفصیل سے سمجھنا چاہتے ہیں. تو فرض کیجئے کہ ایک تار ہے اور وہ لمبی تار ہے کسی ایک سمت میں, اس میں سے ایک کرنٹ گزرتا ہے. کرنٹ کیوں گزرتا ہے؟ اس واسطے کہ یہاں پر پوٹینشیل زیادہ ہے بنسبت یہاں کے, گویا کہ چارج یہاں سے یہاں تک جاتا ہے. تو جب چارج یہاں سے گزرتا ہے تو اس سے کرنٹ پیدا ہوتا ہے, کرنٹ کے نتیجے میں ایک میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتا ہے. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لمبی تار کو وائی ڈائریکشن کے الانگ رکھا گیا ہے اور ٹائم ٹی ایکول ٹو زیرو پر کرنٹ اس میں فلو ہونے لگتا ہے. اس کے نتیجے میں ایک میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتا ہے جو تار کے نزدیک ہے. اس میگنیٹک فیلڈ کی مقدار کتنی ہوگی یہ ایمپیئرز لا طے کرتا ہے. یاد رہے کہ انٹیگرل بی ڈاٹ ڈی ایس از اکول ٹو میو ناٹ انٹو آئی. تو اگر یہ تار ہے اس کے گرد میں ایک ایمپیرین لوپ بناتا ہوں اور بی ڈاٹ ڈی ایس انٹیگرل ول بی اکول ٹو بی انٹو ٹو پائی آر. وہ اس لیے کہ بی اور ڈی ایس ایک ہی طرف ہیں اور ان کے درمیان اینگل زیرو ہے, سو بی انٹو ڈی ایس از اکول ٹو میگنیٹیوڈ آف بی میگنیٹیوڈ آف ڈی ایس کوسائن آف زیرو, کوسائن آف زیرو ون ہوتا ہے. چنانچہ بی انٹو ٹو پائی آر از اکول ٹو میو ناٹ انٹو آئی, اور یہاں سے بی از اکول ٹو میو ناٹ انٹو آئی ڈیوائڈیڈ بائی ٹو پائی آر. تو جیسے جیسے آپ اس تار سے دور ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے بی کی ویلیو کم ہوتی ہے. لیکن ایک اور اہم بات وہ یہ کہ یہاں پر نہ صرف میگنیٹک فیلڈ لیکن الیکٹرک فیلڈ بھی موجود ہے. اب آپ یہ پوچھیں گے کہ الیکٹرک فیلڈ کہاں سے آیا؟ الیکٹرک فیلڈ کا یہاں پر اس لیے ہونا ضروری ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں اس تار میں سے کرنٹ تو فلو ہو ہی نہیں سکتا. جب تک یہ پوائنٹ زیادہ پوٹینشیل پہ نہ ہو بنسبت اس پوائنٹ کے تو کرنٹ یہاں سے یہاں تو فلو کرے گا ہی نہیں. لہذا یہاں پر الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈز دونوں موجود ہیں. اور اب یہ دیکھیں کہ جب میں اس کرنٹ سے بدلتا ہوں تو پہلے کرنٹ یوں جا رہا تھا اب یوں جائے گا, تو میگنیٹک فیلڈ اور الیکٹرک فیلڈ دونوں کی ڈائریکشنز بھی بدل جائیں گی. اگر آپ اس تار کے گرد الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈز کو دیکھیں تو اس کی شکل و صورت کچھ یوں بنتی ہے کہ میگنیٹک فیلڈ اور الیکٹرک فیلڈ دونوں موجود ہیں, دونوں ایک دوسرے کے پرپینڈیکولر ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہم اس کے اندر کرنٹ بدلتے جاتے ہیں. الیکٹرک فیلڈ کو خاص طور پر دیکھیں, یہ اپنا رخ بدل رہا ہے. پہلے پلس اور مائنس اوپر اور نیچے ہیں, پھر یہ ڈائریکشن الٹ جاتا ہے, اور جیسے جیسے یہ چارجز آگے پیچھے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ میگنیٹک فیلڈ بھی تبدیل ہوتا ہے, اینڈ وی گیٹ اے ٹائم ویئرنگ میگنیٹک فیلڈ. یہاں ایک سلسلہ چل پڑا ہے. فیراڈیز لا کے بقول جب میگنیٹک فلکس چینج ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں الیکٹروموٹیو فورس پیدا ہوتی ہے, اور اب یہاں ایک نئی چیز آ گئی, میکسویلز ڈسپلیسمنٹ کرنٹ. دی چینجنگ الیکٹرک فیلڈ انڈیوسز اے میگنیٹک فیلڈ. تو جب الیکٹرک فیلڈ تبدیل ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتا ہے, جب میگنیٹک فیلڈ بدلتا ہے تو اس کے نتیجے میں الیکٹرک فیلڈ, اور یہ سلسلہ اب چلتا چلا جائے گا. بے شک یہاں پر کوئی الیکٹرانز نہیں, کوئی چارج کیریئرز نہیں ہیں, لیکن یہاں پر چینجنگ الیکٹرک اور چینجنگ میگنیٹک فیلڈز ہیں. چینجنگ الیکٹرک فیلڈ گیوز چینجنگ میگنیٹک فیلڈ, چینجنگ میگنیٹک فیلڈ گیوز چینجنگ الیکٹرک فیلڈ, اور یہ سلسلہ بس اب چلتا چلا جائے گا. اس طرح سے ایک لہر یہاں سے نکل کر خلا میں جا سکتی ہے, اور خلا میں بے شک اور کوئی چیز نہ ہو, لیکن ان دو کوانٹیٹیز کے بدلنے سے یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے جائیں گے. لہذا ایک الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں, ایک الیکٹرک کمپوننٹ, دوسرا میگنیٹک کمپوننٹ. اور اب آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک برقی مقناطیسی لہر سیدھے ہاتھ کی طرف جا رہی ہے. ایکس ڈائریکشن میں الیکٹرک فیلڈ ہے اور وائی ڈائریکشن میں میگنیٹک فیلڈ. یہ تینوں ویکٹرز ایک دوسرے کے پرپینڈیکولر ہیں. تو یہاں پر الیکٹرک, یہاں پر میگنیٹک فیلڈ ہے, اور یہ ڈائریکشن آف دا ویو یا ڈائریکشن آف پروپگیشن ہے. اگر ڈائریکشن آف پروپگیشن ادھر ہونے کے بجائے ادھر ہو جائے تو الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈز بھی اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے اور پرپینڈیکولر ہوں گے. اب فرض کیجئے کہ یہاں پر میں نے کوئی پازیٹیولی چارج پارٹیکل رکھا ہے. اب چونکہ یہ پازیٹیولی چارج ہے, اس واسطے الیکٹرک فیلڈ اس کے اوپر عمل کرے گی اور یہ اس کو اوپر کی طرف لے جائے گی, اگر فیلڈ اوپر کی طرف ہو. جب الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن کچھ وقت کے بعد بدل جائے گی, وہ فورس نیچے کی طرف ہوگی, اور یہ پازیٹیولی چارج پارٹیکل یوں آسیلیٹ کرے گا along the direction of the electric field. ہاں, یہ ایک اور بات ہے کہ جب یہ حرکت کرے گا تو اس کے نتیجے میں ایک میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوگا, اور یہ کرنٹ ہے. کرنٹ اس میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا اور اس کے اوپر ایک میگنیٹک فورس بھی عمل کرے گی, مگر وہ میگنیٹک فورس نسبتاً بہت کمزور ہے. تو بنیادی بات یہاں پر یہ ہے کہ الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈز پرپینڈیکولر ہیں اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے ہیں. کس رفتار کے اوپر تبدیل ہوتے ہیں یہ اس پر منحصر ہے کہ اس ویو کی فریکوینسی کتنی ہے. اگر یہ سرخ روشنی ہے تو اس کی فریکوینسی 10^14 ہرٹز ہے, اور اگر یہ ریڈیو ویو ہے تو 10^5 سے لے کر 10^8 ہرٹز تک ہو سکتی ہے. لیکن مختصر یہ کہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ میں الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈز دونوں موجود ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو پروڈیوس کرتا ہے. جب الیکٹرک فیلڈ تبدیل ہوتی ہے تو اس سے میگنیٹک فیلڈ بنتا ہے, جب میگنیٹک فیلڈ تبدیل ہوتا ہے تو اس سے الیکٹرک فیلڈ بنتی ہے, وغیرہ وغیرہ, اور یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے. اس ڈائیگرام میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرک فیلڈ ایکس ڈائریکشن میں اور میگنیٹک فیلڈ وائی میں ہے, اور ڈائریکشن آف پروپگیشن ان کا کراس پروڈکٹ بنتا ہے. سو ایس از دا یونٹ ویکٹر ان دا ایکس ڈائریکشن کراس دا یونٹ ویکٹر ان دا وائی ڈائریکشن. یہاں پر الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈز کو میں نے سائنوسائڈل شیپ دی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ وقت کے ساتھ یا فاصلے کے ساتھ الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈز سائن کے حساب سے تبدیل ہوتے ہیں, اور اس سائن کا آرگیومنٹ ہے کے زیڈ مائنس اومیگا ٹی. اب کے زیڈ مائنس اومیگا ٹی میں اومیگا از سی انٹو کے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے آواز کی لہروں کی بات کی تھی تب سائن اور کوسائن ان کی بھی بات ہوئی تھی. یہاں میں سائن کی بجائے کوسائن بھی لگا سکتا تھا لیکن اپنی آسانی کی خاطر میں نے سائن ہی رکھا ہے. اگر آپ کے زیڈ مائنس اومیگا ٹی کو فکس کر لیں, فرض کیجئے کہ وہ ویلیو فکسڈ ہے ایٹ زیرو, تو پھر کے زیڈ مائنس اومیگا ٹی از اکول ٹو زیرو, اور اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ زیڈ از اکول ٹو سی انٹو ٹی, اس واسطے کہ اومیگا از اکول ٹو سی انٹو کے. سو دی ویو مووز ان دا زیڈ ڈائریکشن ایٹ دا اسپیڈ آف لائٹ, زیڈ از اکول ٹو سی انٹو ٹی. اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ اگر ہم اس ویو کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیں تو پھر ہمیں روشنی کی رفتار پر سفر کرنا ہوگا. اس لہر کے گرد اگر ہم ایک سرفیس بنائیں تو گاؤسز لا کے اطلاق سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ٹوٹل الیکٹرک فلکس اور ٹوٹل میگنیٹک فلکس دونوں زیرو ہیں. اس کی وجہ واضح ہے, کیونکہ گاؤسز لا کا یہ کہنا ہے کہ میگنیٹک فلکس از اکول ٹو دا میگنیٹک چارج انکلوزڈ ان سائڈ دا سرفیس, اور میگنیٹک چارج تو کبھی ہوتا ہی نہیں ہے, وہ زیرو ہے. لیکن الیکٹرک فلکس بھی زیرو ہے اس واسطے کہ اس کے اندر کوئی الیکٹرک چارج بھی موجود نہیں ہے. ہاں الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈز ہیں لیکن چارجز نہیں ہیں, اور یہ لہر جو ہے وہ خود بخود آگے چلتی چلی جاتی. یہاں ایک بات میں کہتا چلوں گا کہ میکسویل کا خیال یہ تھا کہ جس طرح آواز کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے, کسی ذریعے کسی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح سے الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے لیے بھی کوئی ذریعہ کوئی میڈیم ہونا چاہیے, اور اس نے اس کو ایک نام دیا تھا ایتھر. ایتھر کو بہت تلاش کیا گیا لیکن ایتھر کبھی ملا نہیں, اور آج ہم جانتے ہیں کہ اصل میں ایتھر ہے بھی نہیں, کہ یہ لہریں میگنیٹک اور الیکٹرک فیلڈز ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی جاتی ہیں اور ان کو کسی اور چیز کا سہارا نہیں چاہیے ہوتا. اب میں ایک دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں. ہم یہ برقی مقناطیسی لہریں آخر کس طرح سے بناتے ہیں, یہ کس طرح سے جنریٹ ہوتی ہیں؟ بنیادی بات یہاں پر یہ ہوگی کہ جہاں چارجز ایکسلریٹ کریں, جہاں کرنٹ تبدیل ہو, تو وہاں سے یہ برقی مقناطیسی لہریں برآمد ہوتی ہیں, باہر کی طرف نکلتی ہیں. اس کو اب ہم زیادہ تفصیل سے سمجھنا چاہیں گے. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انرجی سورس, وہ ٹرانسمیٹر ہو سکتا ہے یا اس کو کوئی بھی اور نام دیں, اس سے ایک کرنٹ نکلتا ہے جو ٹرانسفارمر میں سے گزر کر ایک اینٹینا تک پہنچتا ہے. اس اینٹینا میں الیکٹرانز ہیں جو حرکت کرتے ہیں, ایک کرنٹ اس اینٹینا میں فلو ہوتا ہے, اور اس کرنٹ کے فلو ہونے سے الیکٹرانز آگے پیچھے حرکت کرتے ہیں. ان کی حرکت سے, اس کرنٹ کی وجہ سے, اس تبدیل ہونے والے کرنٹ کی وجہ سے لہریں باہر کی طرف نکلتی ہیں. اس بات کو اور اینٹیناز کو ہم بہتر طور پر سمجھنا چاہیں گے. اینٹیناز کئی قسموں کے ہوتے ہیں. ایک تو رنگ اینٹینا ہوتا, تو اس میں یہ ہوتا کہ ایک رنگ میں سے کرنٹ گزرتا ہے, جہاں سے شروع ہوتا وہیں سے واپس آتا ہے, اور یہ بہت تیزی کے ساتھ اپنی سمت بدلتا رہتا ہے. اس کے نتیجے میں ایک میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتا ہے. اس میگنیٹک فیلڈ کے تبدیل ہونے سے, اور یہاں پر فیراڈیز لا کی بات آتی ہے. فیراڈیز لا کا یہ کہنا ہے کہ if there is a changing magnetic flux there will be an induced electromotive force. تو اس changing magnetic flux کی وجہ سے electric field produce ہوتی ہے. وہ electric field جب change ہوتی ہے تو اس سے magnetic field produce ہوتی ہے, اور پھر یہ سلسلہ یوں آگے چلتا ہے. تو یہ ایک loop antenna ہے. ایک تو اور طرح کا antenna ہے جو electric dipole antenna کہلاتا ہے, اور اس کی basically دو تاریں ہوتی ہیں. ان تاروں میں سے جب کرنٹ گزرتا ہے تو اس سے پھر الیکٹرک فیلڈز پروڈیوس ہوتی ہیں جو چینج ہوتی ہیں. الیکٹرک فیلڈ جب چینج ہوتا تو اس سے میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتا, اور یہ سلسلہ اس طرح سے آگے چلتا ہے. چلیے اس کو زیادہ نزدیک سے دیکھتے ہیں. تو یہاں پر میں نے ایک سورس رکھا ہے, وی آف ٹی از اکول ٹو وی ناٹ کوسائن اومیگا ٹی, اور اومیگا فرض کیجئے کہ ریڈیو فریکوینسی ہے, تو اس اینٹینا میں اوپر کا حصہ پازیٹیولی چارج ہے, نیچے کا حصہ نیگیٹیولی چارج ہے, چنانچہ ایک الیکٹرک فیلڈ موجود ہے جو پازیٹیو سے نیچے کی طرف ہے. یہ الیکٹرک فیلڈ ان تاروں کے نزدیک زیادہ ہے, انٹینس ہے, جیسے جیسے آپ دور جاتے ہیں ظاہر ہے کہ اس کی شدت کم ہوتی ہے. اب یہ ایک سائیکل کا ایک فیز ہے جب اوپر پازیٹیو ہے اور نیچے نیگیٹو ہے. اب یہ دیکھیں کہ سائیکل کے اگلے حصے میں نچلا حصہ پازیٹیو ہوگا اور اوپر والا حصہ نیگیٹو, لہذا الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن بدل جائے گی. اس وقت اوپر کا حصہ نیگیٹو ہے, نیچے کا پازیٹیو ہے, لہذا الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن بدل گئی ہے. اور الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن بدلنے سے اب میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن بھی بدل جائے گی, کیونکہ دی ریٹ آف چینج آف دی الیکٹرک فیلڈ ہیز آلسو چینج. اگر آپ اس ڈائپول سے ریڈیشن دیکھیں تو آپ کو کچھ فاصلے کے بعد پلین ویوز دکھائی دیں گی, وہ ویوز جو نکلتی جا رہی ہیں. اس کو ہم اگر زیادہ غور سے دیکھیں تو ہمیں ایک پیٹرن دکھائی دے گا. ایک الیکٹرک ڈائپول اینٹینا وہ زیادہ ریڈیئٹ کرتا ہے سائڈوں پر, اور اوپر کی طرف اس کی ریڈیشن زیرو ہوتی ہے. انفیکٹ اگر آپ یہاں پاور کیلکولیٹ کریں تو پاور از پروپورشنل ٹو سائن اسکوئرڈ آف تھیٹا, ویئر تھیٹا از دی اینگل دیٹ از میڈ ود دا ڈائپول. جیسے جیسے ہم اینٹینا سے دور ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے الیکٹرو میگنیٹک انٹینسٹی کم ہوتی جاتی ہے, گویا کہ آئی آف تھیٹا is proportional to sine squared theta divided by r squared. اگر ہم ڈائپول کو نزدیک سے دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ ایک تار میں کرنٹ اوپر اور نیچے حرکت کرتی ہے اور اس تار کے along intensity zero ہے, اس واسطے کہ theta is equal to zero along the axis. اس اینٹینا سے لہریں باہر کی طرف نکلتی جاتی ہیں, ان کا ایمپلیٹیوڈ 1 اوور آر سے کم ہوتا جاتا ہے اور انٹینسٹی 1 اوور آر اسکوائر سے کم ہوتی ہے. ایک اور اہم بات, یہ چونکہ ایک تار سے نکلنے والی الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں تو اس تار کے الانگ الیکٹرک فیلڈ ہے, لہذا جو اس سے الیکٹرو میگنیٹک ویوز نکلتی ہیں ان میں بھی الیکٹرک فیلڈ اسی سمت میں ہے, لہذا اس سے پولرائز الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن نکلتی ہے. اب چلیے ہم نے اینٹیناز کی تھوڑی سی بات کی ہے, ان کو عملاً بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ ایک کھلونا ہے, اس میں ایک ٹرانسمیٹر ہے اور ٹرانسمیٹر اس اینٹینا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دوسری طرف یہ گاڑی ہے, گاڑی کے ساتھ ایک اینٹینا لگا ہوا ہے لیکن وہ اینٹینا ریسیور کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن نکلتی ہے جو ہوا میں سے سفر کرتی ہوئی اس ریسیور تک پہنچتی ہے. وہاں ریسیور اس الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کو پکڑتا ہے, ریسیو کرتا ہے, اور یہ آپ دیکھیں گاڑی آگے کی طرف جائے گی. اور میں چاہوں تو واپس بھی لا سکتا ہوں. تو یہاں پر بنیادی بات یہ ہے کہ اس ٹرانسمیٹر کے اندر ٹرانزسٹرز ہیں, کیپیسٹرز, انڈکٹرز اور ریزسٹرز, یہ ساری الیکٹرانکس ہیں اور اس الیکٹرانکس کے پیچھے ایک سادہ بیٹری ہے. بیٹری اس کو انرجی سپلائی کرتی ہے, وہ انرجی پھر بالآخر الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اور جب میں اس لیور کو آگے پیچھے کرتا ہوں تو یہاں سے سگنلز نکلتی ہیں, وہ سگنلز پھر وہاں اس گاڑی تک پہنچتی ہیں. اس اینٹینا کے اندر میرے اس لیور کو دبانے سے الیکٹرانز اوپر نیچے یوں حرکت کرتے ہیں, اور جب یہ حرکت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ چینجنگ کرنٹ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ایک چینجنگ میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے. چینجنگ میگنیٹک فیلڈ مینس چینجنگ الیکٹرک فیلڈ, اور یہ پھر الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کی صورت میں آگے نکلتی ہے. اب یہ ایک اور مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہاں پر ایک آر ایف جنریٹر ہے, ریڈیو فریکوینسی جنریٹر, اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کئی ڈائلز ہیں یہ سائنسی اور ایکسپیریمنٹل کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس ریڈیو فریکوینسی جنریٹر سے ہم کئی مختلف فریکوینسیز جنریٹ کرتے ہیں, ان کا ایمپلیٹیوڈ اور فریکوینسیز دونوں ہمارے کنٹرول میں ہیں. اسی واسطے ہم اس کو مختلف تجرباتی کاموں کے واسطے استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ مختلف رینجز ممکن ہیں, کہیں کلو سائیکلز ہے, کہیں ہنڈریڈز آف کلو سائیکلز, کہیں میگا سائیکلز اور ہنڈریڈز آف میگا سائیکلز. یہاں بھی میرے پاس ایک ریسیور ہے, یہ ایک سادہ ریڈیو ہے اور میں اس کو آن کرتا ہوں اور ریڈیو کو بھی آن کرتا ہوں تو آپ دیکھیے گا. اس وقت ایک اسٹیشن لگا ہوا ہے.
Hi, this is Meera and you're listening to my favorite radio channel Must App.
اور اب میں نے فریکوینسی بالکل اس کی فریکوینسی کے ساتھ ملا دیا, چنانچہ میں نے اس اسٹیشن کو بلاک کر دیا. تو یہاں سے ویوز نکلتی ہیں, لیکن یہاں آپ یہ پوچھیں گے کہ اینٹینا کہاں ہے, وہ ڈائپول کہاں ہے یا وہ رنگ اینٹینا کہاں ہے. نہیں, میرے پاس یہاں اینٹینا بہت سادہ ہے, وہ صرف یہ ہے, یہ تار ہے, یہ پن ہے, اور یہ پن ہی کافی ہے. اس میں جب الیکٹرونز حرکت کرتے ہیں تو یہاں سے بھی ریڈیشن نکلتی. اور یہ دیکھیں کہ اب میں نے اس کو ایک اور فریکوینسی پر بلاک کر دیا. تو جب یہاں جب ریڈیو فریکوینسی جنریٹر سے ریڈیو کے اندر کافی مقدار میں انرجی پہنچتی ہے تو اس کے سرکٹس گڑبڑا جاتے ہیں, بلاک ہو جاتے ہیں اور اس کی ریسپشن بند ہو جاتی ہے. اب میں ایک دوسرے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ ریڈیو کی لہروں کے ذریعے سے ہم انفارمیشن کو کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں. اب تو میں یہاں پر ایف ایم سن رہا تھا, لیکن میں اے ایم بھی سن سکتا ہوں اور آپ بھی سنتے ہیں. یہ اے ایم اور ایف ایم ہوتے کیا ہیں, اس کی تفصیلات ہم اب جاننا چاہتے ہیں. ایمپلیٹیوڈ ماڈیولیشن, اس میں بیسک بات یہ ہے کہ جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی ایمپلیٹیوڈ ہوتی ہے, مطلب یہ کہ ان کا سائز یا ان کی انٹینسٹی, اس کو بڑھایا یا گھٹایا جاتا ہے ڈپینڈنگ آن دا سگنل. تو میرا مطلب یہ کہ فرض کیجئے کہ ہم آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانا چاہتے ہیں, یعنی کہ ہمارا سگنل ساؤنڈ ہے, تو پھر جو ایمپلیٹیوڈ الیکٹرو میگنیٹک ویو کا ہے وہ بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے آواز کی ایمپلیٹیوڈ کے مطابق. چنانچہ اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں تو یہاں پر جو ایمپلیٹیوڈ ہے وہ بدلتا جا رہا ہے سگنل اسٹرینتھ کے مطابق. ریڈیو الیکٹرو میگنیٹک ویو کو ہم نے یہاں کیریئر کا نام دیا ہے, اس کے ساتھ جو آواز ہے اس کو سگنل کہا گیا ہے, اور اس طرح سے جو الیکٹرو میگنیٹک ویو اینٹینا میں سے نکلتی ہے وہ ماڈیولیٹڈ ہوتی ہے, جس کا مطلب یہ کہ جو آؤٹ پٹ ہے اس کا ایمپلیٹیوڈ بڑھتا یا گھٹتا ہے آواز کے حساب سے. اس کے برعکس فریکوینسی ماڈیولیشن میں ہم ایمپلیٹیوڈ کو کانسٹنٹ رکھتے ہیں, لیکن اس میں فریکوینسی بڑھائی یا گھٹائی جاتی ہے. اب فریکوینسی ماڈیولیشن تو قدرے نئی چیز ہے. جب شروع شروع کے زمانے میں ریڈیو ایجاد ہوا تھا تو صرف ایمپلیٹیوڈ ماڈیولیشن ہی استعمال ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمپلیٹیوڈ ماڈیولیشن کو آپ بڑی آسانی سے پروڈیوس کر سکتے ہیں اور پھر اس کو ڈیٹیکٹ بھی کرتے ہیں آسانی کے ساتھ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ریڈیو کی لہریں کسی اینٹینا کے اندر داخل ہوتی ہیں ریسیور سائڈ کے اوپر, تو اس سے ایک کرنٹ حرکت میں آتا ہے. اب یہ کرنٹ جو ہے دونوں طرف فلو کرتا ہے, یہ اے سی کرنٹ ہے, اور اس میں اب ہم ہائٹ ڈیٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, مطلب یہ کہ جو انفارمیشن ہم نے اس کے اندر ڈالی تھی ٹرانسمیٹر سائڈ کے اوپر وہ ہم وصول کرنا چاہتے ہیں ریسیونگ سائڈ پر. تو اس کے لیے اس طرح کے سرکٹس آسانی سے استعمال ہو سکتے ہیں. یہ دیکھیں کہ اس میں صرف اے سی سگنل کو کسی ڈائیوڈ میں سے گزارنے کی ضرورت ہے, یا اگر ڈائیوڈ سے آپ بہتر کام کرنا چاہتے ہیں تو ایک ڈائیوڈ برج میں سے گزاریں, اور پھر اگر آپ چاہیں تو ایک کیپیسٹر سے, چھوٹے سے کیپیسٹر سے اس کے جو بمپس ہیں وہ نکال سکتے ہیں. غرض یہ کہ ایمپلیٹیوڈ ماڈیولیشن آسان ہے ڈیٹیکٹ کرنا اور پروڈیوس کرنا, اور ممکن ہے کہ آپ میں سے کئی لوگوں نے چھوٹے ریڈیوز بنائے ہوں جس میں بنیادی طور پہ ایک ڈائیوڈ ہی ہوتا جس سے ڈی ماڈیولیٹ کیا جاتا. لیکن فریکوینسی ماڈیولیشن تھوڑا سا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے, بلکہ خاصا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے, اس واسطے کہ جب آپ ساؤنڈ کو اس فریکوینسی کے ساتھ ملاتے ہیں, کیریئر فریکوینسی, مطلب یہ کہ وہ الیکٹرو میگنیٹک ویو جو یہاں سے وہاں جاتی ہے, تو اس فریکوینسی میں فرق آتا ہے, اور اس فریکوینسی میں فرق آواز کی انٹینسٹی کے مطابق آتا ہے. دوسری سائڈ پہ یعنی کہ ریسیونگ سائڈ کے اوپر آپ کو فریکوینسی ڈی ماڈیولیشن کرنا ہوتی ہے, لیکن وہ تھوڑا سا زیادہ کمپلیکیٹڈ کام ہے, اس میں میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس لیکچر میں وقت تھوڑا رہ گیا ہے. اس واسطے میں ایک جلدی سے دوسرے ٹاپک کی طرف اشارہ ہی کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے پولرائزیشن. جیسا کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا, ایک اینٹینا سے جب ویوز نکلتی ہیں تو وہ پولرائزڈ ہوتی ہیں along the direction of the antenna. لیکن یہ تو ایک بڑی خاص کیس ہے. اگر آپ دوسری الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو دیکھیں, مثال کے طور پر وہ جو سورج سے زمین تک پہنچتی ہیں, تو ان کی پولرائزیشن کسی بھی طرف ہو سکتی ہے. میرا مطلب یہ کہ اگر ویو یوں جا رہی ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ الیکٹرک فیلڈ اس سمت میں ہو یا ایسے ہو یا ایسے ہو, زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ وہ کسی بھی طرف ہو, اور اس کو ہم انپولرائز کہتے ہیں. دس از انپولرائز الیکٹرو میگنیٹک ریڈیئیشن. اگر ایک الیکٹرو میگنیٹک ویو زیڈ ڈائریکشن میں جا رہی ہو اور اگر یہ پولرائزڈ ہو along دی ایکس ڈائریکشن, تو ای ایکس از اکول ٹو ای ناٹ سائن آف کے زیڈ مائنس اومیگا ٹی, اور باقی کمپوننٹس اس کے زیرو ہیں. جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ وائی ڈائریکشن میں ہے, اور اس کا ایمپلیٹیوڈ جس کو ہم بی ناٹ لکھ سکتے ہیں, بی ناٹ از اکول ٹو ای ناٹ ڈیوائڈیڈ بائی سی, اینڈ بی وائی از ای ناٹ اوور سی سائن آف کے زیڈ مائنس اومیگا ٹی. یہ ایک مثال بنتی ہے آف اے لینئرلی پولرائزڈ ویو, پولرائزڈ ان دی ڈائریکشن ایکس. اگر ایک ویو زیڈ ڈائریکشن میں ہی چل رہی ہو لیکن اس کی پولرائزیشن ایکس نہیں, ایکس اور وائی دونوں کے الانگ ہو, تو پھر الیکٹرک فیلڈ ویکٹر کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں, ای ایکس از اکول ٹو ای ناٹ کوسائن تھیٹا انٹو سائن کے زیڈ مائنس اومیگا ٹی, اور وائی کمپوننٹ الیکٹرک فیلڈ کا ای ناٹ سائن تھیٹا بنتا ہے, آلسو ملٹیپلائڈ بائی سائن کے زیڈ مائنس اومیگا ٹی. ای زیڈ تو خیر زیرو ہوتا ہی ہے. تو بنیادی بات یہاں پر یہ ہے کہ الیکٹرک فیلڈ کا ڈائریکشن یہ طے کرتا ہے کہ ویو کی پولرائزیشن کیا ہے. اگر along the x direction ہے تو we have a wave polarized in the x direction, y میں ہے تو polarization is in the y direction, اور اگر یہ ان دونوں کے درمیان ہو تو پھر دونوں کے ہم projections لے سکتے ہیں. اب جیسا کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ایک اینٹینا سے تو polarized radiation نکلتی ہے, لیکن سورج سے آنے والی شعائیں جو ہیں ان میں polarization نہیں ہوتی, اور نہ ہی بلب سے یا کسی لائٹ کے سورس سے radiation polarized ہوتی ہے. البتہ ہم ان ریڈیئیشنز میں سے خاص پولرائزیشنز سلیکٹ کر سکتے ہیں پولرائزرز کی مدد سے. پولرائزرز سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. فرض کیجئے کہ آپ نے ایک لوہے کی شیٹ میں خراشیں ڈالی ہیں, اور بہت باریک خراشیں ہیں, لائٹ ان میں سے گزر سکتی ہے, تو صرف وہ لائٹ گزرے گی جس کی الیکٹرک فیلڈ اس کے الانگ ہو, اس کے پرپینڈیکولر نہیں گزر سکتی. چنانچہ ایک پولرائزر, سادہ پولرائزر اس قسم کا ہو سکتا ہے. اب کچھ مالیکیولز ہیں, وہ مالیکیولز بھی یہی کام دیتے ہیں کہ اس مالیکیول کے الانگ اگر الیکٹرک فیلڈ ہو تب وہ الیکٹرک فیلڈ ایبزارب ہو جاتا ہے, لیکن جو اس کے پرپینڈیکولر ہوتا وہ ایبزارب نہیں ہوتا. چنانچہ لمبے مالیکیولز اگر کسی مٹیریل کے اندر موجود ہوں تو اس سے ہم پولرائزرز بنا سکتے ہیں. اور شاید آپ نے یہ دیکھا ہو کہ بعض کالے چشمے پولرائڈ گلاسز کہلاتے ہیں. پولرائڈ گلاسز میں یہ ہوتا ہے کہ یو اونلی سلیکٹ آؤٹ ون پرٹیکولر پولرائزیشن اور اس سے پھر بعض چیزیں بہتر نظر آتی ہیں, گلیئر کم ہو جاتا ہے وغیرہ. قدرت کی دو بظاہر بالکل مختلف قوتوں کو یکجا کرنا, ان کو متحد کرنا, یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا جو جیمز کلارک میکسویل نے آج سے 250 سال پہلے انجام دیا تھا. اور یہ میتھمیٹکس کی بنیاد پہ ہوا. اس وقت یہ بالکل خیال نہیں تھا کہ اس سے کیا کچھ نکلے گا. اس کے 20 یا 22 سال کے بعد ہرٹز نے جو ایکسپیریمنٹس کیے اس سے اس بات کی تصدیق ہوئی کہ ہاں واقعی یہ لہریں ایگزسٹ کرتی ہیں اور یہ پیدا بھی ہو سکتی ہیں اور ڈیٹیکٹ بھی ہو سکتی ہیں. اب کوئی تقریباً 40-45 سال پہلے اسی نوعیت کا ایک اور کام بھی ہوا جس میں قدرت کی تین بنیادی طاقتوں کو متحد کیا گیا, الیکٹرو میگنیٹزم, اور اس میں ظاہر ہے کہ الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈز دونوں آتے ہیں, اور دی ویک فورس. اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں, شاید اگلے کسی لیکچر میں آپ کو زیادہ بتا سکوں اس کے بارے میں. لیکن یہ کام انجام دینے والا ایک پاکستانی تھا جس کا نام ہے پروفیسر عبدالسلام. پروفیسر سلام سے کوئی 20 سال پہلے یہ دعوت دی گئی کہ وہ اسکاٹلینڈ میں جیمز کلارک میکسویل کی برسی پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہی واز دی چیف گیسٹ اسپیکر, اور یہ ایک بہت میرا خیال ہے موضوع اور بہت اچھی بات تھی اس واسطے کہ پروفیسر سلام نے بھی اسی طرح کا کام انجام دیا. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے نتیجے میں کیا نتائج برآمد ہوں گے, یہ تو وقت ہی بتائے گا.